اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، تمام انبیاء کو جو معجزہ عطا فرمائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے ہمارے آقا کو عطا فرما دیے. میرے آقا اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے. تمام مخلوق میرے آقا کے لیے پیدا کی گئی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا شرف عطا کیا گیا. یہ وہ خصائص ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. شفاعت لے لو یا آدھی امت جنت میں جائے، میرے آقا فرماتے میں نے شفاعت لے لی. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان گناہگاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہیں. تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے.
اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے نہ دیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. تو جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، با ادب بیٹھنے کی نیت سے. جتنی دیر بیٹھ سکیں بیٹھ جائیں، تھک جائیں تو پھر تھوڑا انداز تبدیل کر لیں، پھر ممکن ہو تو دو زانوں بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ، مرحبا. نہ صرف آج بلکہ جمعہ کا خطبہ ہو، علماء کے بیانات ہوں، اجتماعات ہوں، محافل ہوں، کوشش کیا کریں کہ با ادب دو زانوں بیٹھیں گے. یہ بیٹھنے کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی. بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں. ایک بڑا ہی خوبصورت گویا کہ ایک واقعہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں سننے کو ملتا ہے. یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، یہ واقعہ ہونا ہے، مگر میرے آقا نے یہ واقعہ پہلے بیان فرما دیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے. آپ پر دو سبز کپڑے ہوں گے. اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا. اولاد، ہم آدمی ہیں نا، آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہمارے جد امجد ہیں وہ اپنی اس اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسی اثنا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کو دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ نبینا والی الصلوۃ والسلام پکاریں گے، یا احمد، یا احمد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، لبیک اے ابو البشر. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے. حضرت آدم کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیار دیکھیں تو پیارے آقا کو پکاریں گے, اطلاع دیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی دوزخ میں جا رہا ہے. اب دوزخ میں تو وہی جائے گا نا جو گناہگار بدکار جس سے رب ناراض, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ گناہ کیے ہیں خطائیں کی ہیں جانے دو. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا بس میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا تیزی کے ساتھ, اور فرماتے ہیں میں کہوں گا اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو. وہ کہیں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں, جس کام کا ہمیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے, ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے. گویا فرشتے یہ کہیں گے کہ ہمیں تو حکم ملا ہم لے جا رہے ہیں, ہم اللہ کی نافرمانی کیسے کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو میں اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑوں گا, اے میرے پروردگار کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ تو مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا. عرش سے ندا آئے گی, سنیے, عرش سے ندا آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اسے لوٹا دو, میرے حبیب کی بات مانو جو یہ کہتے ہیں اسے لوٹا دو. پھر کیا کریں گے, ابھی تو جہنم سے بچایا ہے نا, میرے آقا کا کرم دیکھو, خالی جہنم سے بچائیں گے نہیں جنت میں داخل بھی کروائیں گے. بڑی غور والی بات ہے, کسی کو جہنم میں جانے سے روک لینا یہ بہت بڑا احسان, عذاب سے بچا لینا بڑی کرم نوازی, مگر عذاب سے نکال کر جنت میں داخل کر دینا یہ تو بہت زبردست انعام ہو گیا نا. مثال کے طور پہ کوئی شخص غریب ہے, آپ اس کو تھوڑی سی رقم دے دیں, اس کی تھوڑی سی غربت دور کر دیں, بھوکا ہے کھانا کھلا دیں, ٹھیک ہے نا, حاجت پوری کر دیں, لیکن غریب کو غریبی سے نکال کر امیر کر دیں, یہ تو اور زبردست ریولوشن ہو گیا نا, زبردست انقلاب ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنی گود سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا, اسے دائیں میزان کے پلڑے میں رکھوں گا, میزان عمل لگا ہوا ہوگا, اسکیل, آج بھی ترازو دیکھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا بسم اللہ, اور وہ سفید کاغذ جو میں اپنی گود سے نکالوں گا اس شخص کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا. فرماتے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا, ارشاد ہوگا, آواز آئے گی, خوشبخت ہے, سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے, اے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ. تھوڑی دیر پہلے جہنم میں لے جایا جا رہا تھا, اب اعلان ہو رہا ہے اسے جنت میں لے جاؤ. میرے آقا فرماتے وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو, میں اس بندے سے بات تو کر لوں. ابھی یہ پورے معاملے میں اس شخص نے ابھی پیارے آقا کو نہیں پہچانا, وہ کہے گا پہلے میں ان سے بات تو کر لوں جو اپنے رب کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے. وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے, آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے, آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے, میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا, آپ کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں, اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا, اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی. سوچئے میرے پیارے اسلام, یہ درود پاک کتنی بڑی نعمت ہے, دنیا میں بھی کام ہے, مصیبت زدہ ہو تو درود پڑھو, بیمار ہو تو درود پڑھو, روزی میں برکت چاہیے تو درود پڑھو, اللہ کی رحمت چاہیے تو درود پڑھو, طبیعت میں بشاشت چاہیے تو درود پڑھو, گناہوں کا کفارہ کرنا ہے تو درود پڑھو. شاعر لکھتا ہے نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یہ جب حدیث پاک سنتے ہیں تو اعلی حضرت کے وہ شعر کیسے یاد آتے ہیں. امام اہل سنت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا کہ امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شب رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کہ اشعار کبھی تو کسی قرآنی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کبھی کسی اسلامی واقعے کی طرف, کبھی کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب یہ حدیث آپ نے سنی ہے اور اب میرے رضا کے اس کلام کے اشعار سنو. لکھتے ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے, بناتے یہ ہیں اپنے کرم سے ہم حلقوں کا, پلہ بھاری بناتے گئے. یہ پلے بھاری بنانے والے آقا ہیں, اور کس طرح پکڑ پکڑ کے ہمارے آقا گناہگاروں کو جہنم سے نکالیں گے. اب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ فضول باتوں سے بچتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. علماء کہتے ہیں کہ جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کم از کم ایٹ لیسٹ 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی انعام بھی ہے. امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات عطا فرمایا اس میں بھی مدنی انعام ہے کہ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پڑھ لیا جائے. آئیے محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا تبار وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں جتنا کہا جائے جتنا بولا جائے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں, آپ کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے آقا سب تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے بے شمار کمالات سے نوازا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات کتنے ملے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا, کم و بیش 124,000 انبیاء گزرے, سب کو معجزات عطا فرمائے. اور معجزہ نبی کو اپنے نبی ہونے کی دلیل ہونے کے طور پر پیش کرنا پڑتا, اور لوگ اسے دیکھ کر ایمان لے آتے کہ واقعی یہ ایسی امیزنگ ایسی حیرت ناک بات ہے, اور اس پر وہ ایمان لے آتے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پچھلے تمام انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے ہمارے آقا کو عطا فرما دیے. اور یہی نہیں بلکہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چند ایکسکلوسیو اسپیشل خصائص خصوصی طور پر معجزات اور کمالات عطا فرمائے جو پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے. ان میں سے چند جو خصائص کبریٰ ہیں وہ پیش کرتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, سنیے اور جھومتے چلے جائیے. مزید اپنے دل میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو بڑھنے دیجئے. فخر آتا ہے, ہیں کبھی کبھی اپنے آپ پر فخر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہم آقا کے امتی ہیں. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کہ اس نبی کے ہم غلام بن گئے. سنو سنو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہیں, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا میرے آقا اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے. یعنی تشریف آوری بعد میں ہوئی مگر اول الانبیاء ہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو میرے آقا وہ ہیں. بہرحال فرمایا ایک اور اسپیشلٹی ایک اور ایکسکلوسیوٹی خصائص کبریٰ میں سے, میرے آقا کا خاتم النبیین ہونا, سب سے آخری نبی نبی پاک. تمام مخلوق میرے آقا کے لیے پیدا کی گئی, سبحان اللہ تو کہتے جائیں. تمام آسمانی کتابوں میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت دی گئی, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا شرف عطا کیا گیا. یہ وہ خصائص ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا, میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو آیت الکرسی عطا کی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل و تحریف سے محفوظ فرما دی, اور قیامت تک اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی. اور سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کے لیے معجزائے شق القمر کا ظہور آیا، یعنی جو چاند ٹکڑے کیا گیا میرے آقا نے اشارے کر کے کہ کسی اور نبی نے یہ کمال نہ دکھایا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت ہے کہ زمین پر کھڑے رہ کر میرے آقا نے اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اچھا ایک اور خوبصورت بات، تمام روئے زمین کو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کا سامان کر دیا۔ دوسرے جو مذاہب ہیں، یہ پہلے بھی جو امتیں ہوتی، ایک اسپیشل جگہ پر جا کر عبادت کرنا پڑتی، لیکن مسلمان کے لیے کرم دیکھو، دنیا میں کسی مسجد کسی بھی زمین پر جناب پاک جگہ پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، پوری زمین مسجد بنا دی گئی، بلکہ اسی زمین کو پاک کرنے والا تیمم کرنے کے لیے بھی ہمیں عطا فرما دیا گیا۔ یہ میرے آقا کی امت پر رب کا احسان دیکھیں۔ کئی انبیاء کو بڑے لقب ملے نا، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، میرے نبی کو اللہ عز و جل نے حبیب اللہ کا لقب عطا فرمایا، دوست ہیں حبیب۔ پھر ہم کہیں ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، اعلی حضرت ایسے ہی نہیں لکھتے، کیا کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اللہ کے حبیب ہیں، سبحان اللہ۔ بہرحال اب یہ بہت سارے خصائص ہیں، اور جس موضوع پر مجھے آج بات کرنی ہے، میرے آقا کی ایک اور اسپیشلٹی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا گیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا، میرے آقا کو لواء الحمد عطا کیا گیا، میرے آقا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ یہ وہ شرف ہیں، یہ وہ اعجاز ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، انشاءاللہ جس کا دیدار ہم نے کرنا ہے، ہم شق القمر تو نہیں دیکھ سکے نا، ہم سورج کا پلٹنا بھی نہیں دیکھ سکے، ہم درختوں کا کلمہ پڑھنا بھی نہ دیکھ سکے، ہم کفار کے ہاتھوں میں وہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا نہ دیکھ سکے، ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیالہ بھی نہ دیکھ سکے، ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ دعوت بھی نہ دیکھ سکے، ہم وہ غزوہ خندق کے وقت پیارے آقا کا ایک وار کر کے چٹان کو ریزہ ریزہ کر دینا بھی نہ دیکھ سکے، ہم ابو قتادہ کی وہ آنکھ بھی نہ دیکھ سکے جو نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر جب رکھا تو آنکھ سلامت ہو گئی، ہم وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کا جڑنے کا نظارہ نہ دیکھ سکے، ہم وہ ہرنی کا آ کر آقا کی بارگاہ میں فریاد کرنا نہ دیکھ سکے، ہم وہ اونٹ کا آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہ دیکھ سکے۔ یہ وہ معجزات تھے جو صحابہ نے دیکھے، میرے آقا کی خصوصیتیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ہم نے دیکھنی ہیں۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، انتظار ہے ہمیں اس قیامت کے میدان کا جب دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کیا ہوگا، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، کیوں، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ تو آج اس موضوع پر کچھ مدنی پھول لیتے ہیں کہ ہونا کیا ہے حشر کے دن، وہ کیسا میدان ہے، وہ کیسی بزم ہے، وہ کیسا دربار ہوگا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دنیا میں دنیا کی مصیبتوں پر بڑے بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں، بلکہ کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی ڈیفیکلٹ مشکل دن آنے والا ہو تو پریشانی آج سے شروع ہو جاتی ہے، جس کا امتحان قریب آتا ہے وہ اسٹوڈنٹ پریشان نظر آتا ہے، کیا ہوا بھائی چہرے پہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں، وہ امتحان قریب آ رہا ہے، اچھا بھائی آپ بڑے پریشان ہیں، ہاں بھائی ابھی پچھلے بس آگے ایک سفر کرنے جانا ہے بڑا مشکل سفر ہے، اچھا آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، ہاں جناب وہ گھر کی شفٹنگ کرنا ہے وہ ذرا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ چھوٹے موٹے دنیا کے مسائل جب آنے والے ہوتے ہیں اس کا خیال کر کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہمیں پتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس سے زیادہ مشکل دن کوئی نہیں، موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، سب سے زیادہ مشکل دن ہوگا وہ، اسے یوم الدین کہا گیا، انصاف کا دن کہا گیا، قیامت کا دن کہا گیا، ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن ہوگا وہ۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے، میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر قیامت کے احوال جاننا چاہتے ہیں، میرے بچے ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ دن ہوگا کیسے، اس دن کیا کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا واقعات ہونے ہیں. آپ مکتبۃ المدینہ سے بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جو لکھی ہے اس کا پہلا حصہ خرید لیں اور پڑھیں اس میں جو انہوں نے جس ترتیب کے ساتھ بیان کیا کہ قیامت سے پہلے کیا نشانیاں ہوں گی، اس دن یہ دن سٹارٹ کیسے ہوگا، کیسے سور پھونکا جائے گا، اور پھر کس طرح ہلاکتیں ہوں گی، کس طرح لوگ جناب اسی وقت موت کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر کس طرح اٹھایا جائے گا، کس طرح میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا. یہ میدان حشر جو ہے یہ شام میں لگے گا، ملک شام میں زمین ہموار ہوگی اور یہ زمین تانبے کی ہوگی، کاپر. تھوڑا سا جو سائنس پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جو ہماری زمین ہے نا وہ پتھر مٹی کی ہے نا، یہ بھی جون جولائی میں گرم ہو، ڈامر والی زمین جو ہوتی ہے، ڈامر کے روڈ پر گرمی میں ننگے پیر تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم، حالانکہ 40-42 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور پھر بھی مٹی جو ہے وہ ایبزارب کے لحاظ سے، گرم ہونے کے لحاظ سے اتنی جلدی گرم نہیں ہوتی جتنا کاپر گرم ہوتا ہے. تانبا، تانبا الیکٹرک وائر میں یوز ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ بہت جلدی ہیٹ پاس کرتا ہے، یہ تو بالکل جس کو کہ سلگ جائے گا، اور یہ زمین پوری کی پوری تانبے کی ہوگی. سورج آج ایک تحقیق کے مطابق 900,000 میل دور ہے، لاکھوں میل دور جو ہے وہ جو سورج ہے وہ ہم سے، جب وہ گرمی برساتا ہے تو نہیں دیکھا جاتا، اس وقت سورج 125 میل پر ہوگا. العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی اس دن. میرے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا سوچے تکلیف کا عالم کیا ہوگا. میں کچھ الفاظ جو مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے لکھے، فرماتے ہیں، پھر باوجود ان اس مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، کون کس کا مددگار ہوگا. حضرت آدم علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب عزوجل حکم دے گا، اے آدم دو زخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1,000 سے 999، یعنی آؤٹ آف 1,000 1,000 میں سے 999 دو زخیوں کی لائن میں کر دیے جائیں گے. علماء کہتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے جیسے نشے میں ہو، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دو ہو، 100 ہو، 1,000 ہو، تو کوئی بیان بھی کرے، 1,000 مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الاماں، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا. تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا، آپریشن ہوتا ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے چند گھنٹوں کی بات ہے، نکل جائے گا ٹائم، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر ایک اور بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ آپ دنیا میں کسی کے گھر جائیں، باہر کھڑا کر دیا جائے، ذرا انتظار کیجئے، تھوڑی دیر میں بلاتے ہیں، 5 منٹ گزرتے ہیں، بندہ میسج کرتا ہے، بھائی باہر کھڑا ہوں، 10 منٹ ہو گئے فون کرتا ہے، 15 منٹ ہو جائے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، 20-25 منٹ بعد تو سائن آف ہو جاتا ہے آدمی کے، یار اب کیا ہو گیا، اتنی دیر انتظار، انتظار بڑا مشکل ہے. فرمایا آدھا دن گزر جائے گا، 25,000 سال ویسے ہی گزر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سارا محشر منتظر ہوگا کچھ ہو. ارے کوئی تو فیصلہ کر دیا جائے، کوئی حساب کتاب تو ہو، ہمارے بارے میں کچھ تو حکم دیا جائے، گرمی پسینہ بہ رہا ہے اور 25,000 سال انتظار میں گزر گئے. اب محشر کے لوگ مشورہ کریں گے، کیا مشورہ کریں گے کہ آخر کدھر کو جانا ہے، کوئی تو ہمیں رہائی دلائے، کسی کا تو واسطہ تلاش کیا جائے. مشورے سے یہ قرار پائے گا ان کا مشورہ کہ چلو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں، وہ سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، جنت میں رہنے کو جگہ دی، مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، چلو چلو ان کی خدمت میں چلتے ہیں، وہی ہمیں نجات دلائیں گے. اہل محشر وہاں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں،
اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا، اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی، ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے۔ اے آدم، آپ صفی اللہ ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں؟ آپ ہماری سب شفاعت کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ حضرت آدم فرمائیں گے، میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمائے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غیری۔ لوگ عرض کریں گے آخر ہم کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ، کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ جلد کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا، میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى غیری۔ لوگ عرض کریں گے حضور آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں، آپ بتائیے؟ وہ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی یہی جواب ملے گا، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں۔ عرض کریں گے حضور آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ ذرا سوچو بے بسی کیسی ہوگی، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، یہاں سے بھی منع ہو رہا ہے، یہاں سے بھی منع ہو رہا ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ تم ایسا کرو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب منع کریں گے، پھر لوگ کہیں گے آپ ہمیں کہاں بھیجتے ہیں؟ وہ کہیں گے آج ان کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ میں فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکرے کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے، حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے، حضور ملاحظہ تو فرمائے، ہم کس مصیبت میں آ کر دیکھیں تو صحیح، ہم کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائیں، ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ ہر طرف سے سنتے سنتے آئے تھے، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر قربان میرے آقا کے۔ میرے آقا جواب میں ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، اے میرے غلاموں میں اسی کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں اس واقعے کو مزید آگے بڑھاؤں، میرے آقا کیسے شفاعت فرمائیں گے، علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں وہاں گئے کیوں، یہ کیوں جائیں گے، یہ براہ راست بارگاہ رسالت میں کیوں نہ پہنچ جائیں گے؟ سب کو پتا ہے نبی آخر الزمان ہے، ہم ساری زندگی بیان سنتے رہے، قیامت کے دن ڈائریکٹ چلے جاتے نبی پاک کے پاس۔ اعلی حضرت اس کا جواب دیتے ہیں، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، آقا یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کیوں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، آقا چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ محشر کے دن جو گھومنا ہوگا نا، اس کی وجہ یہ ہوگی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، یہ بتانا ہوگا زمانے کو کہ دیکھو آج کس کی چلنی ہے، آج کس کی رسائی ہے، آج کس کی سنی جائے گی۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. ایک اور شاعر بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں, فقط اتنا سبب ہے ان اکادے بزم محشر. اونلی ون ریزن, یہ جو بزم محشر سجائی جائے گی نا اس کو سجانے کا ایک ہی مقصد ہے, فقط اتنا سبب ہے ان اکادے بزم محشر کا, آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. دکھانا ہے بتانا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے, آج ان کی سنی جائے گی, سارا زمانہ گھوم پھر کر میرے آقا کے جب در پر پہنچیں گے. اب سنو سنو میرے آقا کی حدیث سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا فرماتے ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اہل محشر اور انبیاء سے مایوس ہو کر پھر کر میرے حضور حاضر ہوں گے, میں فرماؤں گا انا لہا, میں ہوں شفاعت کے لیے, پھر اپنے رب سے اذن چاہوں گا, مجھے اذن دے گا, میں سجدہ کروں گا, ارشاد ہوگا, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات سنی جائے گی. ذرا انداز تو دیکھو ہیں, ذرا پیار تو دیکھو, کہو سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات سنی جائے گی, مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے. میرے آقا فرماتے میں عرض کروں گا, اے رب میری امت, میری امت. فرمایا جائے گا, جاؤ جس کے دل میں جو بھر ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال دو. میرے آقا فرماتے میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا, پھر حاضر ہوں گا, پھر سجدہ کروں گا. بار بار ہمارے لیے سجدہ ہو رہا ہے, اے غلامو دیکھو کیسے آقا ہے. پھر اس کہتے میں سجدہ کروں گا, پھر ارشاد ہوگا, وہی ارشاد ہوگا, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ, کہو سنا جائے گا, مانگو دیا جائے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول. کہتے پھر عرض کروں گا, اے رب میری امت, اے رب میری امت. ارشاد ہوگا, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ. میرے آقا کہتے میں انہیں بھی نکال لوں گا, دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا, دوبارہ عرض کروں گا, دوبارہ ارشاد ہوگا, اے محمد انداز تو دیکھو ہے, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد, اے محمد سر اٹھاؤ, کہو سنا جائے گا, مانگو دیا جائے گا, کرو شفاعت تمہاری شفاعت قبول. اتنا مرتبہ دیا گیا میرے آقا کو, مگر وہ فقط کہتے رہے, میری امت, میری امت. کتنا پیار ہے ہمارے نبی کو ہم سے, یہ شفاعت قیامت کے دن کس طرح فرمائیں گے. سنو سنو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے اختیار دیا کہ شفاعت لے لو یا تمہاری آدھی امت جنت میں چلی جائے. یہ اختیار دیا کہ شفاعت لے لو یا آدھی امت جنت میں جائے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت لے لی, کیونکہ یہ زیادہ کام آنے والی ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں, بلکہ وہ ان گناہگاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطاکار ہے. میرے آقا تلاش کریں گے گناہگاروں کو, خطاکاروں کو, اور ان کی بخشش فرمائیں گے. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں, میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا. آج دنیا میں کسی کا قصور کرو وہ منہ نہیں لگاتا کہ یہ بار بار مجھے ستاتا ہے, بار بار میری بات نہیں مانتا ہے, مگر میرے آقا کا کرم تو دیکھو, کہتے میری شفاعت ہے ہی ان کے لیے, میری شفاعت ان کے لیے ہے جن کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہے. تم اس کے مددگار ہو, تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے, لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر لگائے جائیں گے. میرے آقا تو سید الانبیاء ہے نا, ہیں سونے کے ممبر لگائے جائیں گے, وہ ان پر بیٹھیں گے, مگر میرا ممبر باقی رہے گا, میں اس پر جلوس نہ فرماؤں گا. کہتے میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا, سنو سنو کیوں؟ فرماتے ہیں بلکہ اپنے رب کے حضور کھڑا رہوں گا. میرے آقا فرماتے مجھے ایک ڈر ہوگا, مجھے اور آپ کو تو یہ ڈر ہے نا کہ کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. میرے آقا فرماتے مجھے اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے میرا رب جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد رہ جائے. ارے آقا ہمیں چھوڑ کر جنت میں بھی نہیں جانا چاہتے. فرماتے مجھے یہ ڈر ہوگا کہ میری امت میرے پیچھے نہ رہ جائے. میں عرض کروں گا اے رب میری امت, میری امت. ایسے آقا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک صحابی نے پیارے آقا سے عرض کی, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, یا رسول اللہ دنیا میں تو جب دل افسردہ ہو جاتا ہے, دل بے قرار ہوتا ہے, آپ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں, دیدار کرتے ہیں, دل کو ڈھارس مل جاتی ہے, یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہوگا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے, وہاں اگر آپ کا دیدار کرنا ہو کیسے ڈھونڈیں, آپ کے گرد تو انبیاء ہوں گے, بڑے مرتبے پر آپ ہوں گے. پھر آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر مجھے تلاش کرنا ہونا, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا, میں وہاں اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہا ہوں گا. کہا آقا اگر وہاں نہ پایا, کہا اگر وہاں نہ پاؤ تو ایسا کرنا میزان عمل پر آ جانا, اپنے کرم سے اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوگا. کہا آقا اگر وہاں نہ پایا تو, کہا اگر وہاں نہ پاؤ تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا, پل صراط کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار کروا رہا ہوں گا. کہا آقا اگر وہاں نہ پایا, فرمایا ان تین جگہ کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے. گویا آقا اسی کام میں مصروف ہوں گے, کسی کو حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے, کسی گناہگار کا پلڑا بھاری کر رہے ہوں گے, کسی کو رب سلیم کی صدائیں بلند کر کے پل سے پار چلا رہے ہوں گے. اے غلاموں ایسے ہیں ہمارے آقا, ایسی فکر ہے امت کی انہیں. میدان محشر کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا, وہ باپ جو آج بیٹے کے لیے ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, بیٹے سے کہے گا بیٹا کوئی ایک نیکی دے دے, میں تیرا باپ ہوں. بیٹا کہے گا ابو جی آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. بیٹا باپ سے کہے گا ابو آپ میری تکلیف پر بے قرار ہو جاتے تھے, آج ایک میرا گناہ لے لیجئے. باپ کہے گا آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں جو ہماری تکلیف پر بے قرار ہو جاتی ہے, وہ ماں بچے سے کہے گی میرا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے آج. بچہ کہے گا ماں میں بڑا پھنسا ہوا ہوں, آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. بچہ ماں سے کہے گا ماں ایک نیکی دے دے, مگر اس وقت ماں بھی کہے گی میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی. اس دن کون کام آئے گا, اس دن کون مدد کرے گا؟ میرے اعلی حضرت بتاتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ایسے محسن آقا, ایسے کریم آقا. اور آج میں اور آپ سوچیں ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں ناراض تو نہیں کر رہے جو ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں. سنو سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں, مگر ایک دعا انہیں خاص جناب باری تعالیٰ سے ملتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو بے شک دیا جائے گا. تمام انبیاء حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب اپنی اپنی وہ دعا دنیا میں کر چکے ہیں. میرے آقا فرماتے میں نے اپنی وہ دعا آخرت کے لیے بچا رکھی ہے. اور وہ کیا دعا ہوگی؟ فرماتے وہ میری شفاعت ہے, میری امت کے لیے قیامت کے دن میں نے اسے اپنی ساری امت کے لیے رکھا ہے جو ایمان پر دنیا سے اٹھے گی. سوچو دعا بھی ہمارے لیے بچا کر رکھی ہے, کیسے شفیق آقا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا سور پھونکنے تک اپنی قبر میں امتی امتی پکاروں گا. روز قیامت تک کیا کہتے ہیں، میں امتی امتی پکاروں گا. اور ماشاء اللہ اعلی حضرت اس کے تحت لکھتے ہیں کہ جو کان بجتے ہیں نا، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے کان بجتے ہیں، کتنی خوبصورت بات امام اہل سنت نے لکھی کہ کان بجنے کا یہی سبب ہے کہ میرے آقا کی وہ آواز مبارک جو قبر میں میرے آقا پکار رہے ہیں کبھی کبھی کسی کی روح سے ٹکراتی ہے. اور جب کسی کے کان بجے تو مستحب یہ ہے کہ وہ درود پاک اس وقت پڑھ لیا کرے، پیارے آقا کو لبیک کہے. ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا قبر میں بھی ہمیں یاد فرما رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو آقا اتنے مہربان ہیں کیا ہم انہیں ناراض کرنے والے کام تو نہیں کر رہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، دنیا میں اگر ہمیں کوئی تحفہ دے دے، کوئی احسان کر دے تو ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو. کوئی نوکری لگا دے، یار یہ بڑا اچھا بندہ ہے، اس نے مجھے نوکری لگائی تھی، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. کوئی قرضہ دے دے، ہم زندگی بھر اس کے احسان مند رہتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. جو دنیا میں احسان کرے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. مگر ذرا سوچے، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، ہم گناہگاروں کو یاد کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں جب حیات طیبہ میں رات رات بھر سجدے کرتے، اتنے طویل قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں برم پڑ جاتے، یادگاری امت میں آنسو بہاتے. معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، وہاں بھی ہم گناہگاروں کو یاد رکھا. قبر انور میں جب اتارا جا رہا تھا، صحابہ کرام نے دیکھا لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے، ایک صحابی کان قریب لے گئے، اس وقت بھی امت کو یاد کیا جا رہا ہے. اور آج آپ نے سنا کہ قیامت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر منور میں ہم گناہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں، اور محشر کے دن کا حال آپ نے سن لیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے کریم آقا، اتنے احسانات، اور ہمارا حال کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا،
حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، نہ تو مانو کچھ تو ہمت کیجئے، نہ تو مانو کچھ تو ہمت کی، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. اب تو آقا منہ دکھانے کا نہیں، کس طرح رب ندامت کیجئے.
اور آخر میں کیا کہتے ہیں، دیکھو ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آقا کو بھول رہے ہیں.
جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کی.
یہی میسج ہے آج کے اس اجتماع کا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یہ جو محشر کی ہم نے باتیں سنی نا، مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کس طرح اس پورے میدان محشر کے نقشے کو کھینچ رہے ہیں، ہمیں مزید یاد دلا رہے کہ دیکھو آقا کے احسان کتنے ہوں گے. لکھتے ہیں، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، ابھی آپ نے حدیث پاک سنا نا، سنی نا کہ میں تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پاس پہنچوں گا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، ماں ڈھونڈتی ہے نا اپنے بچے کو کھو جائے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، میرے آقا کو اپنا کیا اندیشہ، ان کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے، مگر وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم میں فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا، اپنی امت کا خیال ہوگا، فکر میں ہوں گے، اور پھر کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط سے ان کو پکارتا ہوگا، ہر طرف سے آقا کو آوازیں آ رہی ہوں گی، دعائی دی جا رہی ہوگی، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، کسی کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ، کسی کو لے کے چلے گے رشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا، آقا مجھے لے جا رہے ہیں یا رسول اللہ، مجھے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، وہ آقا چھڑوائیں گے، وہ آقا بخشوائیں گے، بس یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں کوئی ایسے کام ہو جائے کہ نبی پاک ہم سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ دکھانے جیسا ہی نہ رہے، گناہوں کی یہ عادت، یہ بدکاریوں کی عادت، یہ نمازیں قضا کرنے کی عادت، یہ ماں باپ کو ستانے کی عادت، یہ حرام کاموں پر اس قدر شدت کے ساتھ ہماری جو تکرار ہے، کہیں مرتے وقت ہمارا ایمان ہی نہ چھین لے، یاد رکھیں جو کثرت سے گناہ کرتا ہے ڈر ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کا ایمان ہی نہ چھین لیا جائے، آج بڑا خوبصورت ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، بہت خوبصورت نعرہ ہے، بریلینٹ سلوگن، مگر ایک سوال ہے کہ جو کہتا ہے مجھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اسے نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ جو کہتا ہے مجھے موت بھی قبول ہے، اسے آقا کی سنت کے مطابق لباس قبول کیوں نہیں ہے؟ جو کہتا ہے مجھے موت بھی قبول ہے، وہ آقا کی سنت کے مطابق چہرہ کیوں نہیں سجاتا؟ موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والا، اس کو حلال روزی قبول کیوں نہیں ہے؟ کیوں سود پر کام کرتا ہے؟ کیوں حرام کا کام کرتا ہے؟ جو کہتا ہے مجھے نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، وہ عشق مصطفیٰ کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں بے حیا لڑکیوں کے چکر میں، کیوں بے پردہ عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کیوں فلمیں ڈرامے اور گانے باجے سن کر اور دیکھ کر اپنی آنکھیں اور کان گندے کرتا ہے؟ یہ کیسی غلامی ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ طریقہ عاشقان رسول کا طریقہ نہیں، آؤ دعوت اسلامی کا پیغام، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ سچے عاشق رسول بن جاؤ، پریکٹیکلی آقا کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، دور سے پتا چل جائے کس کا غلام جا رہا ہے، بتانا نہ پڑے، ایسے بنیے، تو اس اجتماع پاک کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دو، میں نے چھوڑ دیے گناہ، میں نے چھوڑ دی بے حیائی کی باتیں، میں آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن گیا، آؤ آج پکی سچی نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، دشمنان مصطفیٰ کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے۔ اب یہ بڑی خوبصورت آپ نے نیتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان نیتوں پر استقامت نصیب فرمائے، رب کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آقا کی شفاعت سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، نبی پاک کے پیچھے پیچھے بلا حساب ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سر نکار نکار جانے